بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أهل السنة والجماعة كعقيدة قرآن والسنة كروشني سلف صالحين بسمج كمطابق درس جاری ہے. ہم دسویں اصل پہ بات کر رہے تھے بدعت اور اہل بدعت کے متعلق، اہل سنت اور جماعت کا موقف بیان کر رہے تھے. بدعت سے پہلے سنت پر بات کی تھی، اور سنت سے پہلے اہل سنت، اہل کا کیا معنی ہے، سنت کا کیا معنی ہے، جماعت کا کیا معنی ہے، اس پورے ٹائٹل کا اہل سنت اور جماعت کا معنی کیا ہے، یہ لفظ کہاں، یہ جملہ، یہ تسمیہ، یہ لفظ کہاں سے آیا، اس کی کیوں ضرورت پڑی، یہ سب باتیں پچھلے دروس میں بیان کر چکے ہیں. آج کے درس میں اتباع سنت کی اہمیت اور وجوب کی دلیل بیان کریں گے، اتباع سنت کی فرضیت کی دلیل کیا ہے، اتباع سنت کیوں فرض ہے. اور آج کے درس کو میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا حصہ قرآن اور صحیح حدیث سے دلیل، اور دوسرا حصہ ہے سلف صالحین نے ان دلائل کو کیسے سمجھا ہے. یہ دلائل اور اس کے علاوہ جو باقی دلائل ہیں جن میں واضح طور پر اتباع سنت کا حکم نہیں ہے، ہمارے سلف صالحین نے کس طریقے سے آیات، بعض آیات اور بعض احادیث سے کس طریقے سے اتباع سنت کے وجوب کی دلیل اخذ کرتے ہیں. قرآن مجید میں سے جو دلائل ہیں، نمبر ایک ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورۃ محمد آیت نمبر 33. دوسری آیت ارشاد باری تعالی ہے، وان تطیعوه تهتدوا، سورۃ النور آیت نمبر 54. تیسری دلیل ارشاد باری تعالی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، سورۃ الحشر آیت نمبر 7. ترجمہ میں اس لیے بیان نہیں کر رہا ہوں، میں نے ریفرنس دے دی، ترجمہ پڑھ لینا، یہ ترجمہ کرتے چلو ساتھ ساتھ. چلو پہلی آیت سورۃ محمد آیت نمبر 33 کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، اپنے اعمال باطل نہ کرو. یعنی جو عمل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے علاوہ ہو وہ عمل باطل ہے، بغیر دلیل کے شریعت میں کوئی بھی عمل ہو اسے کہتے ہیں باطل عمل، بدعت، اس کی کوئی گنجائش نہیں. دوسری آیت وان تطیعوه تهتدوا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اگر تم لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے، اطاعت کرو گے، تب تو تم ہدایت یافتہ ہو. تو ہدایت کو جوڑ دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری نہ ہو، دلیل نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو کسی عمل پہ، وہ گمراہی ہے. تیسری دلیل سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوه، اور جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو، فخذوه، وما نهاکم عنه فانتهوا، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ. اور ما اسم موصول ہے، معنی الذی عام ہے، جو کچھ بھی تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، جو کچھ بھی دے. چاہے وہ مادی چیز ہو مال کی صورت میں، مال غنیمت ہو یا مال فیع ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز دے، کوئی شرعی حکم ہو، کوئی امر ہو، تو اس کو اپنا لینا ہے، اپنے سر آنکھوں پہ رکھنا ہے، اپنا سر خم کر دینا اس کے سامنے، اور جس چیز سے منع فرما دے، چاہے وہ مادی چیز ہو، کسی چیز کے استعمال سے منع کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، رک جاؤ، اور چاہے وہ شریعت سے اس کا تعلق ہو، جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس چیز سے رک جانا ہے. چوتھی دلیل ارشاد باری تعالی ہے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سورة النساء آیت نمبر 59. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تمہارا اختلاف ہو، تنازع ہو کسی چیز میں، تو اسے واپس کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جب اختلاف ہو کسی معاملے میں، تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا پیمانہ ہونا چاہیے، جس کی طرف ہم رجوع کریں اور دیکھیں کہ دونوں مخالفین میں سے کس کی بات صحیح، کس کی بات غلط ہے، کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے پاس کوئی واضح اور مضبوط پیمانہ نہ ہو. مضبوط پیمانہ کیا ہمارے لیے؟ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام، اور سنت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث. دلیل نمبر 5 ارشاد باری تعالی ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، سورة الاحزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تحقیق تمہارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ تھے. آپ علیہ وسلم مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. 21. دلیل نمبر 6 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں امہات المؤمنین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھر میں جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ لوگوں کے گھر میں جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، یعنی قرآن مجید، وَالْحِكْمَةِ یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورة الاحزاب آیت نمبر 34. دلیل نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورة الجمعة آیت نمبر 2 میں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، امیوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں کس چیز کی، الکتاب یعنی قرآن مجید، والحکمہ یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت ہے، قرآن اور سنت. دلیل نمبر 8 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سورة النحل آیت نمبر 44. سورة النحل آیت نمبر 44 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الذکر، قرآن مجید، کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے لیے نازل کیا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اور حدیث میں سے جو دلائل ہیں، حدیث نمبر 1 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی عضوا علیہ بالنواجذ. ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور میرے خلفاء راشدین مہدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا. دوسری دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ وہ کون سا فرقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم علی ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ گروہ، یہ وہ فرقہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں یعنی قرآن اور سنت ہے، تو میرے صحابہ یہ قرآن و سنت کو سمجھنے کی قید لگائی گئی ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سمجھ کے مطابق ہی سمجھنا ہے. یہ احمد اور ترمذی میں روایت موجود ہے. تیسری دلیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک. سنن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں تمہیں ایک سفید میدان پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کے دن اور رات برابر ہیں, یعنی روشنی کے لحاظ سے. چوتھی دلیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترکت فیکم شیئین لم تضلوا بعد لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے میرے بعد تو تم کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے, اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت. پانچویں دلیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا الفین احدکم متکئا علی اریکته یاتیہ الامر من امری مما امرت به او نهیت عنه فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ تبعناه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کبھی ایسا نہ ہو کہ تم میں سے ایک شخص جو گدی پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو, میری طرف سے اس کو امر آئے, حکم آئے جس کا میں نے حکم دیا یا جس سے میں نے منع فرمایا, تو وہ شخص یوں کہے کہ میں نہیں جانتا, جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہم پاتے ہیں اسی کی اتباع کرتے ہیں. یعنی صرف قرآن مجید کافی نہیں ہے بغیر سنت رسول, بغیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ روایت ترمذی اور ابو داؤد میں موجود ہے. ترمذی اور ابو داؤد, ترمذی حدیث نمبر 2663 اور ابو داؤد 4605. اور بھی حدیث موجود ہیں لیکن اختصار کے لیے میں نے قرآن مجید کی ان آیات اور حدیث کا ذکر کیا ہے. میں مزید شرح نہیں کروں گا, ان میں سے فائدہ بیان نہیں کروں گا, کیونکہ اگر میں ان کی شرح بیان کروں تو بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے بھی تو علماء ہیں, ہم ان کی شرح سنتے ہیں, ہم ان کا معنی بہتر سمجھتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں سلف صالحین جن کی سمجھ پر اتفاق ہے امت کو, اور اتفاق ہونا بھی چاہیے. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, اگر قرآن مجید کی کسی آیت یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث مبارک کے متعلق کسی صحابی یا صحابہ کا کوئی قول آ جائے تو پھر اس کے بعد کسی اور کے قول کی طرف جانا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اور کوئی ایسا مسلمان امت میں ہے جو صحابہ کرام کی سمجھ کو چھوڑ کر کسی اور کی سمجھ کو لے گا؟ نہیں. اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو وہ جاہل ہے یا ہٹ دھرم ہے. اگر وہ جانتے ہیں تو ہٹ دھرم ہے, اگر نہیں جانتے تو وہ جاہل ہے. کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اور اسی لیے ہم سبحان اللہ دیکھیں, سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ حمد و ثنا ہے, مقدمہ ہے, پھر وعدہ ہے, عہد ہے اللہ تعالیٰ سے, پھر ہم دعا کرتے ہیں. دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. یہ کس کے صراط ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین وصدقین وشہداء وصالحین. یہ ان کا راستہ ہے, انبیاء کا راستہ ہے, صدیقین کا راستہ ہے, شہداء کا راستہ ہے, صالحین کا راستہ ہے. انبیاء کے علاوہ باقی تین میں سر فہرست کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. صدیقین بھی صحابہ ہیں, شہداء بھی صحابہ ہیں, اور صالحین بھی صحابہ ہیں. ان سے بڑھ کر کوئی صالح ہو سکتا ہے؟ تو ہم کس کے راستے کی اتباع کرنے کی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں؟ انبیاء کا راستہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, صحابہ کرام کا راستہ. اور براہ راست صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کا علم حاصل کیا ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ دو مسلمانوں کو اس پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ صحابہ نے سمجھا ہے وہ حق ہے, کیونکہ انہیں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے. یہ وقت نہیں کہ میں صحابہ کرام کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور احادیث یہاں پہ بیان کروں، صحیح احادیث کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیارے الفاظوں سے صحابہ کرام کو نوازا ہے. کیونکہ بعض مخالفین، معاندین، بدبخت لوگ صحابہ کرام کو گمراہ سمجھتے ہیں، مرتد سمجھتے ہیں. واللہ اگر وہ واقعی مومن ہے یا ایمان کے قطرہ بھی دل میں ان کے ہے تو قرآن مجید کی واضح آیات رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ جتنا بھی قرآن مجید کی تحریف کرتے رہے معنی کی، ہر دیکھیں لفظ کی تحریف کوئی مائی کلال کر نہیں سکتا، جتنی معنی کی تحریف کرتے رہیں رازی کے لفظ کو نفرت میں بدل نہیں سکتے. واللہ قسم کھا رہا ہوں میں، رضی اللہ عنہ کو کبھی بدل کے نفرت کا لفظ نہیں کر سکتے اس کو. اور اللہ تعالیٰ کافروں پہ راضی ہوتا ہے، مرتدوں پہ راضی ہوتا ہے؟ کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے بدبخت لوگ ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاضروں و شامعین کو صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں ان آیات اور دیگر آیات صحابہ کرام سلف نے کیسے سمجھا ہے. پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنۃ، بے شک تمہارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں واضح ہے، ظاہرا و باطنا یاد رکھیں. یہ نہیں کہ ہماری داڑھی تو بڑی ہو اور ہمارے شلوار بھی ٹخنے کے اوپر ہو لیکن باطن سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ کوئی اور ہو. اگر ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے تو ظاہراً بھی بہترین نمونہ ہے اور باطناً بھی. ہمارے اخلاق بھی اخلاق نبوی ہونے چاہیے، ہمارا کردار بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے. یہ کہاں کا انصاف، ہمارا ظاہر تو اچھا بنا دے اور باطن ویسا ویسا بگڑا رہے، تو کیا فرق ہے مجھے بتائیں؟ وہ تو جادوگری اپنا ظاہر اچھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بڑے بزرگ اور پیر بنے بیٹھے ہیں. وہ جادوگر شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والے، اس زمین پر چلنے والے بدترین لوگ جادوگر. تو میرے بھائی صرف ظاہر کو اچھا کرنا کافی نہیں ہے. وہ اسوہ حسنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف نماز، روزہ، زکات، حج، جہاد یہ نہیں سکھا کے گئے، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اخلاق بھی سکھا کے گئے ہیں. سید عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن مجید تھے. آج قرآن ہمارے پاس بھی موجود ہے، ہمارے اخلاق کیوں نہیں اچھے ہوتے؟ ہم سدھرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم یہ سمجھتے کہ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ظاہری میں ہے، بس داڑھی میاں رکھ لو اور لوگ نماز پڑھتے رہو اور بس باقی جو کچھ کرتے رہو تمہاری مرضی. ہرگز نہیں. جب تک یہ دل شرک اور بدعات سے پاک نہیں ہوتا، یاد رکھیں داڑھی رکھنے میں یا چکھنے کو شباہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر عقیدے میں بگاڑ ہے اپنا ظاہر جتنے بھی اچھا کرتے رہیں آپ کے لیے قیامت دن کوئی فائدہ مند نہ ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے متعلق سے بخاری میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے کتاب الحج میں. ایک مرتبہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، طواف کر رہے ہیں. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان یہ عظیم صحابی ہیں، ان صحابی پر بڑے عجیب وغیرہ سے تہمتیں لگائی گئی ہیں لیکن مخالفین کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، نمبر ایک. نمبر دو، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتاب وحی میں شامل کیا ہے. جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا اپنے ہاتھ سے ان میں کون شامل ہے؟ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا معاویہ طواف کر رہے تھے اور کعبے کو ہاتھ لگا کر بوسہ دے رہے تھے اور اب جسم پہ لگا رہے تھے جیسے کہ عام تبرک کیا جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس ان کے ساتھ تھے، جب سیدنا عبداللہ بن عباس نے دیکھا تو فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا معاویہ نے جواب دیا، اللہ تعالی کے گھر میں کوئی چیز برکت سے خالی نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے، اینٹ کی اینٹ میں برکت ہے، وہ یہ سمجھتے تھے، اور برکت ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن برکت کس چیز میں؟ دیوار کو ہاتھ لگانے کے بوسہ دینے میں ہے، اب دیکھیں برکت کس چیز میں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حبر هذه الامه، اس امت کے عظیم علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، ایک جملے میں جواب دے دیا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا عمل نہیں کیا. سیدنا معاویہ کیا فرماتے ہیں؟ صدقت، آپ نے سچ کہا، اور فوراً رک گئے. دیکھیں اختلاف ہوا، اور اس اختلاف میں کس طریقے سے حسن اخلاق کے ساتھ بات کی گئی، اور کس طریقے سے ایک ہی جملے میں اسی وقت اختلاف بھی ختم ہو گیا، مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور دونوں فریق راضی بھی ہو گئے، اور حق پر بھی عمل کیا گیا، جو سب سے بڑی بات ہے. تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ، یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے اسے کیا اخذ کیا ہے کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ کیوں نہ ہو. ذرا غور کریں، آج مسلمان کیا کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور زمین فرش کو بوسہ دیتے ہیں. ادھر بارش ہو رہی تھی تو نیچے بیٹھ کر وہ اسے پانی کو ہاتھ سے اٹھا کے پی رہے تھے لوگ. بھائی پینے زمزم کا پانی پیے، مبارک پانی، برکت والا ہے. لوگ چڑھ رہے ہیں وہاں پہ، اور بعضوں کو کوئی گندگی پڑی ہوتی ہے، اگرچہ صفائی کرتے ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال کے پانی پینا اس طریقے سے، اس میں برکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیواروں میں ہاتھ لگانے سے برکت نہیں ہے، وہاں پر نماز پڑھنے سے برکت ہے، ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہے. لیکن دیوار کو ہاتھ لگا کے بوسہ دینے میں کیا ملے گا آپ کو؟ بدعت ہے. سورۃ احزاب آیت نمبر 21. ہم بہترین نمونے کی تو بات کرتے ہیں، لیکن کس حد تک کرتے ہیں؟ ہماری حد ظاہر ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. صحابہ کرام نے کیسے سمجھایا؟ ایسے دوسرا قصہ ہے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ خاص جگہوں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، خاص جگہوں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں. ان سے پوچھے کیا کر رہے ہیں تم لوگ، یعنی یہاں سے چل کے وہاں پر خاص جانا کیوں جا رہے ہو، کیا وہاں پہ؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے طور پہ کہیں پہ نماز پڑھ لی، اس جگہ کی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی خاصیت نہیں ہے، اور نہ وہاں پر کوئی خاص اہتمام کیا ہے، کبھی چلتے پھرتے جا کے ایک جگہ پہ انہوں نے نماز پڑھ لی. تو ان کو منع کیا، اور منع کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بلکہ سیدنا عمر خطاب نے ایک عظیم کام بھی کیا، وہ درخت جس کے نیچے بیعت الرضوان ہوئی سن 6 ہجری میں، جب صلح الحدیبیہ میں مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو ان کو روکا گیا اور درخت کے نیچے بیعت ہوئی، اس درخت کو بعض لوگوں نے مبارک سمجھا. دیکھیں بہترین قرون کی بات میں کر رہا ہوں، سیدنا عمر کے زمانے میں. سیدنا عمر نے دیکھا کہ لوگ جب مکہ جاتے وہاں پہ جمع ہوتے، وہاں پہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے، کوئی، تو ان کو بڑا عجیب سا لگا، تو لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ وہ درخت ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی صحابہ کرام سے، تو ہمیں یہ درخت اچھا لگتا ہے. سیدنا عمر نے جب ان کا یہ اقدام دیکھا تو درخت کو جڑ سے کاٹ دیا. سبحان اللہ، کیوں؟ آج جمع ہو رہے ہیں، اس درخت کو مبارک سمجھ رہے ہیں، کل ان کے بعد جاہل لوگ آئیں گے وہ اس درخت کو معبود سمجھیں گے. اس لیے دیکھیں صحابہ کرام نے کیسے شرک کی طرف جتنے راستے جاتے ہیں سب کے سدے باغ کیا ہے، سب کا سدے باغ کیا ہے. آئے آگے دیکھتے ہیں. اچھا میرا سوال ہے اسے کے متعلق، امامہ پہننا، امامہ جو ہے یہ سنت ہے، ہم اتباع سنت کی بات کر رہے ہیں، امامہ پہننا، سر کو ڈھانپنا سنت ہے، تو آپ نے کیوں نہیں پہنے؟ تو پھر سنت کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ عادت ہی. بارک اللہ فیک. دیکھیں یاد رکھیں، عادت اور عبادت میں فرق ہے. جب سنت کا تو آپ نے عبادت بنا دیا، جب سنت کا تو عبادت ہے نا، دین کا حصہ بنا دیا آپ نے، صحیح ہے کہ نہیں؟ عرب میں عادت تھی داڑھی رکھنے کی بھی اور سر کو ڈھانپنے کی بھی. داڑھی عبادت بن گئی اور پگڑی عادت رہ گئی، کیسے؟ بارک اللہ فیک. یہ علم ہے، اسے علم کہتے ہیں. داڑھی کا حکم آ گیا ہے، عف اللحا وفر اللحا ارخ اللحا، مختلف الفاظوں میں. پگڑی کا ایک مرتبہ بھی کوئی حکم آیا ہے؟ ایک مرتبہ نہیں آیا. تو اس طریقے سے جو لوگ پگڑی پہننا چاہتے ہیں، سر ڈھانپنا چاہتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، ادب اور اخلاق اچھی بات ہے، لیکن اس کو دین کا حصہ سمجھنا اس کی گنجائش نہیں ہے. تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی جب میں بات کروں گا اتباع سنت کیسے کی جاتی ہے. اس میں آپ کو چھ چیزیں بتاؤں گا کہ اتباع سنت عملی طور پر ہم کیسے کریں، یہ چھ چیزوں، بدعت پھر کیسے نکلی ہے، جب ان چھ چیزوں میں غلطی ہو تب بدعت آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورة المائدہ آیت نمبر 48. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قال سبیل و سنہ شرعت و منہاجا، ہم نے تم میں سے سب کے لیے شرعت و منہاجا بنایا ہے. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے لیے ہم شریعت اور منہاج بنائے. سید عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفصیل میں فرماتے ہیں سبیل و سنہ، ایک راستہ ہے اور ایک سنت ہے. سبحان اللہ. تو سنت کو کس طریقے سے واضح لفظ نہیں سنت کا یہاں پہ، لیکن صاحب نے کس طریقے سے اتباع سنت کو ضروری سمجھا اور اس آیت سے دلیل بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، سورۃ البقرہ نمبر 121. الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یتلون حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. امام عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عطاء بن ابی رباح مشہور تابعی فرماتے ہیں قال يتبعون حق اتباعه، وہ اتباع کرتے ہیں قرآن مجید کو جیسے کہ اتباع کرنے کا حق ہے. ويعملون به حق عمله، اتباع کا مطلب عمل ہے، ایسے نہیں ہوتا. اس کے بعد چوتھا نمبر ہے یا پانچواں نمبر ہے، دیکھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میرے اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 31. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ معروف و مشہور تابعی فرماتے ہیں قال وكان علامة حبه اياهم اتباع سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی ہے، علامت ہے. جو اتباع سنت کو نہیں جانتا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی نہیں کرتا، وہ دعویٰ کرتا ہے بس. تو سچے محبت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اتباع سنت کرنے والے، جو اتباع سنت اپنی زندگی میں اتباع سنت کی اہمیت جانتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں. یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورة الجمعة نمبر 2 کے متعلق امام قتادہ فرماتے ہیں قال السنة، اللہ يعلم الكتاب والحكمة يعني الكتاب والسنة، امام قتادہ فرماتے ہیں. اور یہ جو حوالہ ہے سب کا جو بیان کر رہا ہوں، یہ شرح اعتقاد اصول اہل السنة والجماعة لألاکائی کی، امام لألاکائی نے عقیدہ کی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ. صفحہ نمبر تقریباً کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ صفحہ نمبر 50 سے یا 52 سے شروع ہو رہا ہے، یہ باتیں جو میں نے بیان کی ہے تقریباً. آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، سورة النساء نمبر 59 نے امام عطاء بن ابی رباح دوسرا قول ان کا دیکھیں، فرماتے ہیں اولی الفقہ یعنی اولو العلم وطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع الکتاب والسنہ. اولی الامر کون ہے؟ فرماتے اولی الفقہ اولی العلم وطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ اتباع الکتاب والسنہ، اسے کہتے ہیں طاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. واطیعوا الرسول کا مطلب کیا ہے؟ اتباع الکتاب والسنہ، یہ امام عطاء فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسی آیت سورۃ النساء نمبر 59 میں امام میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تابعی ہیں، مشہور تابعی، فرماتے ہیں ما دام حیاً، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ کو کوئی تنازع ہے تو آپ واپس ہی کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کتاب کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا کے اپنا فیصلہ کروائیں گے. ما دام حیاً فإذا قبض، غور فرمائے، فإذا قبض فإلى سنته، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو پھر آپ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کریں گے. یہ کیا دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع واجب ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی اتباع واجب ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ حج کون سا بہتر ہے، افراد، قران یا تمتع؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر خطاب رضی اللہ عنہما کا موقف یہ تھا کہ حج افراد بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض لوگوں نے ایک ہی سفر کرنا شروع کر دیا، وقت بھی ہوتا تھا ان کے پاس اور مال بھی ان کے پاس ہوتا تھا، لیکن وہ دوسرا سفر نہیں کرتے تھے عمرے کے لیے، تو ایک ہی سفر دونوں کے کر لیا کرتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ بہتر یہ ان لوگوں کے لیے کہ ایک سفر میں حج کریں، دوسرے سفر میں عمرہ کریں. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ افراد بہتر ہے. سید عبداللہ بن عباس سے سوال کیا گیا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موقف تھا کہ آپ وسلم یہاں سے گئے تھے قران کی نیت کر کے گئے تھے، بعض صحابہ جو قران کی نیت نہیں کر کے گئے تھے تو ان کو آپ نے حکم دیا کہ آپ تمتع کر لیں، اور بعض نے افراد کیا، لیکن افراد سے افراد بہتر ان سے نہیں ہے، تمتع سے قران سے بہتر افراد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو قول ابو بکر صدیق عمر بن خطاب کا ہے، انہیں پھر سے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, تیسری بار جب انہیں فرمایا نا, جب انہیں یہ کہا سر عبداللہ بن عباس سے, ابو بکر عمر تو یوں کہتے ہیں, غصہ آیا ان کو, فرماتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارتا من السماء, ان قریب تمہارے سروں پر آسمان سے پتھروں کی بارش آنے والی ہے. ذرا غور کریں, اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تقولون قال ابو بکر عمر, میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے, اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر صدیق عمر نے یوں کہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہونا تم لوگوں کے اوپر. کب؟ جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس امت کے بہترین سرداروں, بہترین صحابہ کی بات مان لی جائے. ابو بکر عمر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے سید ابو بکر صدیق عمر کا قول, ان کا فرمان کہ کوئی حیثیت نہیں میرے بھائیوں, پھر ان کے بعد میں آنے والے اماموں کی کیا بات ہے؟ کسی کا قول چل سکتا ہے؟ سید عبداللہ بن عباس کے ذرا فرمان تو دیکھیں, الفاظ دیکھیں, آسمان سے بارش, اللہ تعالیٰ کا غضب, پتھروں کے بارش, کس کے سر پہ؟ صحابہ کرام کے سروں پہ, تابعین کے سروں پہ. یہ وہ لوگ جو اس امت میں بہترین لوگ سمجھے جاتے ہیں, سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا, پھر اس کے بعد والا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ, اس بہترین زمانے کے لوگوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش کے تصور کر سکتے ہیں آپ؟ غلطی کیا ہوئی؟ صرف کہا کیا نہیں, صرف ابھی بات ہو رہی ہے. سیدنا ان کو تعجب کیا ہوا, آپ یوں فرما رہے ہیں, آپ بھی صحابی ہیں, اور بکر عمر تو آپ سے تو بڑے صحابی ہیں نا. بات صحابی کی نہیں, بڑا میں ہوں بڑے وہ ہیں, کس چیز کی بات ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا فتویٰ لے لیں آپ, میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں, تم کہتے ہو بکر عمر. یہ حیثیت اتباع سنت کی صحابہ کرام نے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ازرق قول سنے ذرا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں عجبت لقوم, مجھے بڑا تعجب ہوا ایسے لوگوں پر, عرفوا الاسناد وصحته, اسناد حدیث کی سند کو بھی دیکھا اور صحیح بھی جان لیا, یذهبون الى رأی سفیان الثوری, سند کو بھی دیکھا, حدیث کو دیکھا, اس کے سند بھی صحیح, حدیث بھی صحیح ہے, اس کے باوجود بھی سفیان, امام سفیان ثوری, جانتے ہیں امام سفیان ثوری کون ہے؟ محدث ہیں, امام ہیں, عالم ہیں, کوئی عام انسان نہیں ہے, کوئی جاہل نہیں ہے, محدث ہیں. تعجب ہوا, امام احمد حنبل فرماتے ہیں تعجب ہے ایسے لوگوں پر کہ حدیث کو صحیح جاننے کے بعد امام سفیان ثوری کی رائے کے پیچھے جاتے ہیں. واللہ یقول, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم, سورۃ النور آیت نمبر 63. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو آگاہ ہونا چاہیے, بچنا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو مخالفت کرتے ہیں, کو ڈرنا چاہیے. کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبهم فتنہ, کیونکہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے, او یصیبهم عذاب الیم, یا ان کو کوئی عذاب علیم نہ پہنچے. اتدری ما الفتنہ؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جانتے فتنہ کیا؟ الفتنہ الشرك, لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فتنہ تو شرک ہے. کب شرک کا دروازہ کھلتا ہے دلوں میں؟ یاد رکھیں, کب؟ فرماتے ہیں جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر ہلاکت کا دروازہ کھل جاتا ہے. آج امت میں جو شرک پھیلا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ پلٹ کے دیکھتے نہیں. ہم کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے قال امامنا. ہم کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وہ کہتے ہمارے امام کا بھی تو یہ قول ہے, ان کا بھی تو فرمان ہے, ہم کیا کریں؟ واللہ اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حبر هذه الامه یوں فرماتے ہیں اس بہترین زمانے کے لوگوں کو کہ تمہیں ڈرنا چاہیے, ان قریب آسمان سے پتھروں کی بارش آنی چاہیے, تو مجھے بتاؤ میں کیا کہوں؟ آسمان سے کیا گرنے والا ہے ایسے لوگوں پہ؟ آپ جانتے ہیں کہ کتنی ہماری امت پر کتنی ذلت کی بارشیں ہوئی آپ گن سکتے ہیں؟ آج امت کا حال کیا ہے؟ یہ مصیبتوں کی بارشیں جو روز مختلف صورتوں میں آ رہی ہیں, ذلت کی اتنی عجیب غریب صورتیں ہیں آپ گن نہیں سکتے. ایک مصیبت ختم ہے دوسری سر پہ کھڑی ہوتی ہے, دوسری خطوط تیسری سر پہ کھڑی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں پتھروں کے بارش آنے سے انسان مرے جاتے ہیں، جان چھوٹ جاتی ہے. اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ کوئی شخص بدکاری کرے اور وہ کرتا رہے اسے اس وقت موت ہی نہ آئے. کب موت آئے؟ جب وہ گناہوں کے دلدل میں مکمل غرق ہو جائے اور توبہ کا موقع نہ ملے، تب اسے اچانک موت آئے. میرے بھائی جو آج مر جاتے ہیں ان کے گناہ رک جاتے ہیں، اور گنہگار جو 10 دن کے بعد مرتے اس شخص سے زیادہ وہ گناہ لے کے جگہ جو آج مرا ہے، اور جو 50 سال کے بعد مرتا ہے وہ ان دونوں سے 50 سالوں کے گناہ اپنے سر پہ لے کر بعد میں مرتا ہے. عبرت والوں کے لیے عبرت ہے. اگر عقل مند لوگ دوسروں کی غلطی کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتے ہیں. ہماری امت میں بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنی مصیبت کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے. ابھی ایک پروگرام پرسوں دیکھا میں نے، منگھو پیر کا کوئی میلہ ہے. منگھو پیر، یہ منگھو پیر نام سنے؟ جی نام سنے؟ اللہ کرے نہ سنے. واللہ عجیب غریب چیز دیکھی میں نے، مگرمچھ پالے ہوئے، مگرمچھ، کروکوڈائلز. وہاں پہ جاتے ہیں، ننگے پاؤں جاتے ہیں، اس قبر کا طواف ہوتا ہے، اور پھر بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، قربانی کی جاتی ہے غیر اللہ کے نام کی، اور پھر گردن کا گوشت، بکرے کے گردن کا گوشت. یہ کہتے ہیں یہ زیادہ پسند کرتے ہیں کروکوڈائل صاحب، یہ جو مگرمچھ ہے نا، یہ بکرے کے گردن زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کو اسے لکڑی میں ٹھوس دیتے ہیں، اور پھر مگرمچھ کو بلاتے ہیں. واللہ تعجب میرے بھائیوں، اس کو سندور لگاتے ہیں ہندوؤں کی طرح، مگرمچھ کو سندور لگاتے ہیں. ہندو سندور لگاتے ہیں بیویوں کو، یہ سندور لگاتے ہیں مگرمچھوں کو. واللہ ہے میں نے اور آنکھوں سے دیکھا ہے اس پروگرام میں، یہ ایک نیوز میں جھلکی تھی. سندور لگانے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ مگرمچھ خوش ہو گئے، اب ہمارا جو وقت اچھا گزرے گا. نفع نقصان کا مالک یہ جانور، وحشی جانور ہے یہ مگرمچھ، ان کے نفع نقصان کا مالک بن گیا ہے. اور پھر جب سندور لگا لیتا اپنے ماتھے پہ مگرمچھ، بڑے مزے میں، پتہ نہیں نشے کی چیز کھلائی ہے کوئی پتہ نہیں، وہ بڑے مزے میں سر اسے ڈال کے رہتا ہے. پھر وہ اس کو وہ گوشت کھلاتے ہیں، وہ گوشت مزے سے کھا کے چلا جاتا ہے. یہ وہ امت ہے جو کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا ایسے لوگوں پر، جزاک اللہ خیر، کیا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیابی عطا فرمائے گا؟ کیا ایسے لوگ کامیابی اور عزت کے حقدار ہیں جو اپنے رب کو بھول بیٹھے، درگاہوں، خانقاہوں اور مزاروں کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں، اور مگر مچھوں کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھے ہیں؟ ان للہ و ان الیہ راجعون، اسے بڑھ کر کیا کہہ سکتے ہیں؟ امام اوزاعی فرماتے ہیں ندور مع السنت حیث دارت، جہاں سنت ہمیں گھما کے لے جائے گا وہیں پہ گھومتے رہیں گے. سنت کے پیچھے پیچھے چلنا جانتے ہیں بس. یہ امام لکائی نے صفحہ ور 47 میں بیان کیا. امام سفیان ثوری فرماتے ہیں، سنے ذرا، استوصوا باہل سنت خیرا، میں تمہیں اہل سنت کی خیر خواہی کی وصیت کرتا ہوں. فانہم الغرباء، یہی لوگ اجنبی ہیں جو حدیث میں آیا ہے. یہ امام لکائی نے صفحہ نمبر 49 میں بیان کیا. امام سفیان ثوری آگے فرماتے ہیں، اذا بلغك عن رجل بالمشرق او بالمغرب صاحب سنه، سنة ذلك، اذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنه او بالمغرب صاحب واخر بالمغرب صاحب سنه، فابعث اليهما بالسلام وادع لهما ما اقل اهل السنه والجماعه. اگر تمہیں کسی شخص کا پتہ چلے مشرق میں صاحب سنت ہے، یعنی سنت پہ عمل کرنے والا ہے، اور دوسرا شخص مغرب میں تمہیں پتہ چلے کہ مغرب میں کوئی ایسا شخص ہے جو سنت پہ عمل کرنے والا ہے، تو ان کو میرا سلام کہہ دینا اور ان کے لیے دعا بھی کرنا. اہل سنت والجماعت کتنی تھوڑے ہیں، ما اقل اہل سنت والجماعت. امام حسن بصری فرماتے ہیں، یا اہل سنت ترفقوا فَإِنَّكُمْ مِنْ أَقَلِّ النَّاسِ، مملا الاکائی صفحہ نمبر 19 میں شرح اصول اعتقاد اسی کتاب میں فرماتے ہیں، اے اہل سنت، اے سنت والوں، نرمی اختیار کرو، آپس میں نرمی اختیار کرو، سختی کیوں کرتے ہو دوسروں کے ساتھ بھی، نرمی اختیار کرو، فَإِنَّكُمْ مِنْ أَقَلِّ النَّاسِ، تم سب سے زیادہ کم لوگ ہو امت میں، سب سے زیادہ کم کون ہے؟ اہل سنت و جماعت ہے. امام یوسف بن عبید فرماتے ہیں، لیس شیء اغرب من السنہ واغرب منها من يعرفها. اللہ اکبر، سنت سے زیادہ نایاب چیز کوئی بھی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ نایاب جو سنت کو جانتے ہیں. کتنی پیاری بات فرمائی. آپ نایاب چیز جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ جو مشکل سے ملتی ہے، ڈھونڈنے سے مشکل سے ملتی ہے. تعجب کی بات ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت میں نایاب ہو گئی، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. واللہ تعجب کی بات ہے میرے بھائی، کب نہیں ملی؟ جب ہماری زندگی سے سنت کا خاتمہ ہوا، جب ہماری زندگی سے سنت کا نام نکل گیا اور بدعت نے جگہ کر لی، تب ہمیں کہاں ملے گا سنت؟ مجھے بتائیں، نایاب ہوگی کہ نہیں؟ یہ وہ نایاب اور انمول ہیرا ہے جو آج ہماری زندگی سے گم ہو گیا ہے. سلف کیا فرماتے ہیں؟ سنت نایاب ہے، اور اس سے زیادہ اس کو جاننے والے نایاب ہیں. آج اگر کوئی سنت کی بات کرتا ہے کہتے ہیں وہابی ہے، اس کی بات نہ سنو، یہ فتنہ چاہتا ہے. صحیح کہتا ہے، صحیح کہتے ہیں. حق کی بات کرنے والے، ہمیشہ حق کی بات کرنے والوں کو پھولوں کا ہار پہنایا گیا ہے. حق کی بات کرنے والے سے کیا سلوک کیا گیا ہے؟ کہا گیا کہیں برے بھلے کہ نہیں؟ آپ انبیاء کی دعوت کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کی دعوت کو دیکھ لیں، تو آپ کو بھی تعجب ہوتا ہے. پھر ذرا امام ایوب السختیانی رحمۃ اللہ کی ذرا فرمان سنو. فرماتے ہیں، انی اخبرت بموت رجل من اہل سنتی، انی اخبر بموت رجل من اہل سنتی فکأنی افقد بعض اعضائی. امام لالاکائی نے اسی کتاب میں شرح اصول اعتقاد میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 29 میں فرماتے ہیں، امام ایوب سختیانی کا قول کہ مجھے خبر ملتی ہے اہل سنت میں سے کسی شخص کی موت کی، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے جسم کا ایک حصہ ضائع ہو گیا، میرے جسم کا ایک حصہ کھو گیا. اہل سنت والے مرتے ہیں اور ان امام کے جسم کا ایک حصہ چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. امام عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، مشہور تابعی، فرماتے ہیں، لا رأی لأحد مع سنة سنها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی شخص کی کوئی بھی رائے نہیں چلتی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے. امام ابن سیرین مشہور تابعی فرماتے ہیں، مشہور قول، ان هذا العلم دین فانظروا مما تأخذون دینکم، یہ دین، یہ علم دین ہے، جو شرعی علم حاصل کرتے ہیں یہ دین ہے، بس آپ دیکھیں کہ آپ کس شخص سے اپنا دین لے رہے ہیں، کیا وہ اس قابل ہے؟ اہل سنت میں سے ہے کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو یہی میرا مذہب ہے. یہی قول امام شافعی سے بھی ثابت ہے. امام مالک کا قول ذرا سنیں، بڑا پیارا قول ہے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ امام آجری نے کتاب الشریعہ میں اس قصے کو بیان کیا، بڑا پیارا قصہ ہے. ان کی طرف ایک شخص آیا جو مرجی تھا. ارجاء جانتے ہیں، ارجاء کا عقیدہ کہ عمل کا کوئی ایمان سے تعلق نہیں ہے. اس کا نام ہے ابو الجویریہ اس شخص کا. تو امام مالک بن انس کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں، فقال لو اسمع منی شیئا اکلمک بہ واحاجک واخبرک برأیی. تو اس شخص نے امام مالک سے یہ کہا، آپ اسے ایک بات سنیں، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور حجت قائم کرنا چاہتا ہوں اور اپنی رائے بیان کرنا چاہتا ہوں. امام مالک نے فرمایا، فین غلبتنی، اگر تو مجھ پر غالب ہو جائے اس مناظر میں جو تم مجھ سے کرنا چاہتا ہے، اگر غالب ہو جائے قال ان غلبتك اتبعتني، اگر میں تمہیں غالب ہو جاؤں تو بس تم میرے اتباع کرنا، جس کا غلبہ ہے اسے اتباع کرنی چاہیے. ذرا دیکھیں اس کا پیمانہ دیکھیں. اچھا امام مالک نے پھر فوراً فرمایا فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، اگر تیسرا شخص آ جائے ہم دونوں سے بات کرے اور وہ ہم پر غالب ہو جائے پھر کیا کرے؟ قال نتبعه، اس شخص نے کہا ہم اسے اتباع کریں گے. فقال الامام مالک، امام مالک فرماتے ہیں یا عبد اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، بعث اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، بدین واحد، ایک ہی دین کے ساتھ، وأراك تنتقل من دین الى دین، اور میں تجھے دیکھتا ہوں کہ ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف جا رہے ہو. اللہ اکبر، بات غلبے کی نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ زبان کی فروانی عطا فرماتا ہے، بڑے اچھا بولتے ہیں اور اپنی حجت قائم کر دیتے ہیں. اگر مجھے دلیل نہیں آتی اس وقت تو کیا میں یہ نہ کہ میں رجوع کر کے دیکھ کے علماء سے پوچھ کے بتاؤں گا، یا بس میں بڑا عالم آ گیا ہوں اور آپ بڑے عالم آ گئے، ہم نے مناظرہ کیا، جو ہم میں سے جیت گئے اسی کی اتباع کرنی ہے، یہی دین ہے ہمارا کیا؟ سبحان اللہ. اس لیے انہوں نے حجت کیسے قائم کی؟ اگر تیسرا شخص آ جائے اور ہم دونوں پہ غالب ہو جائے اب کیا کریں گے؟ اس شخص کو دیکھیں، دیکھیں یعنی بے وقوفی اور جہالت دیکھیں، ہم اسی کی اتباع کریں گے. بات غلبے کی ہے کیا؟ کوئی کرسچن آ جائے اور وہ اپنی حجت قائم کرنا شروع کر دے، الٹی سیدھی بات کرنا شروع کر دے اور ہم خاموشی اختیار کر لیں، اسے کی اتباع کریں، اپنے دین کو چھوڑ دیں؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ دیکھیں سلف کس طریقے سے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھتے تھے. امام مالک کا دوسرا قصہ سنیں. ایک شخص آیا امام مالک سے، کہتے ہیں اے امام، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں اور میں احرام مسجد نبوی سے یہیں سے باندھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، آپ میقات کے گھر وہاں سے احرام باندھیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ جگہ زیادہ اچھی ہے اور چند ہی فاصلے کی، چند میل فاصلے کی تو بات ہے، کیا فرق ہے؟ امام مالک نے فرمایا انی اخاف علیک الفتنہ، مجھے فتنے کا ڈر ہے. چند میلوں کی بات، اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ پھر امام مالک نے وہی آیت پڑھی ابھی جو تھوڑی دیر پہلے پڑھی، میں نے کون سی آیت تھی؟ کون سی؟ نہ وہ نہیں، وہ نہیں. کون سی؟ ہاں کون سی؟ بارک اللہ، فلیحذر الذین یخالفون عن امر ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم. تو کہ فتنے کی بات اس میں آ گئی، فتنے کی بات ہے، یہ چند میل فاصلے کی بات نہیں ہے. مجھے ڈر ہے کہ میں کوئی فتنہ نہ پہنچے یا عذاب علیم میں نہ پڑ جاؤں. یہ ائمہ کے اقوال میں نے چند یہاں پہ بیان کیے، باقی اقوال بھی ہیں، وقت پورا ہو گیا ہے. آخر میں ایک نصیحت ہے میری، یاد رکھیں، مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کتاب اور سنت کو اپنائے اور ان کی مخالفت نہ کرے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہی ہمارا دین ہے. اور یہ یاد رکھو کہ حساب ہونا ہے، ہم نے مر بھی جانا ہے، حساب بھی ہونا ہے، اس پہ ہمیں یقین ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری جگہ دوسرا کوئی شخص حساب نہیں دے گا، حساب تم نے خود دینا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوگے اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر جاؤ گے اور جانتے ہوئے بھی حدیث سے منہ موڑ کر جاؤ گے. نافرمانی کر کے جاؤ گے، دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی، کسی اور کچھ نہیں ملے گا. یاد رکھیں وہاں پر کوئی امام آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، کوئی استاد آپ کا ساتھ نہیں دے گا، آپ کے اپنے پیار اور والدین، بیوی اور بچے، بھائی، دوست سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اس دن بھاگ جائیں گے, یہ پھر بھاگ جائیں گے. المرء من اخیه اپنے بھائی سے, وہ امی ہی وہ ابھی اپنے ماں باپ سے, وہ صاحبت و بنی اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے. ہر انسان کا اپنا اپنا اس دن نفس کا عجیب سا عالم ہوگا, ہر انسان اپنی میں پڑا ہوگا, وہ کسی کو یاد نہیں کرے گا نہ کسی کی طرف دیکھے گا, تو وہاں پر کوئی بھی آپ کے کام نہیں آئے گا. اگر کام آئے گا, قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کا روشن راستہ آپ کے کام آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.